نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا صدق الله العظيم. آج انشاءاللہ العزیز تراوی کی 20 رکعتوں میں چار سورتیں پڑھی جائیں گی، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء. سورہ کہف ان میں نسبتاً بڑی سورت ہے، 12 رکوعوں پر مشتمل ہے، وہ ہم انشاءاللہ 8 رکعتوں میں سنیں گے اور اس کے بعد ایک ایک سورت چار چار رکعتوں میں ختم ہو جائے گی. سورہ کہف کی یہ خصوصی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجالی فتنے کے ضمن میں ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق رکھے گا، اس کی تلاوت کرتا رہے گا، خاص طور پر ہر جمعے کو اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی، تو وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات اور آخری آیات کو خصوصی تاثیر حاصل ہے دجالی فتنے کے مقابلے کے لیے. اب اس وقت اس کا موقع تو نہیں ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہے اور اس سے کس طور سے بچا جا سکتا ہے، اس پر تو تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کو آج آپ خوب توجہ سے سنیں، اور میں بھی اس وقت تقریباً آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں اس کے اہم مقامات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. اس سورہ مبارکہ کا ایک بڑا گہرا ربط ہے معنوی اعتبار سے سابقہ سورت یعنی سورہ بنی اسرائیل سے. یہ دونوں حکمت قرآنی کے عظیم خزانے ہیں، اور دونوں کی حیثیت وہی ہے جو میں نے اس سے پہلے عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا شیبتنی ہودن و اخواتہا، تو کچھ سورتیں آپس میں بہنوں کے طریقے سے متعلق ہیں، تو یہ بھی دونوں سورتیں جو ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، یہ بھی دو بہنوں کے مانند ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت شروع ہوئی تھی ایک امر خداوندی سے، وقل الحمد للہ، اور کہو کہ کل شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے. اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے گویا کہ اسی امر پر جو تعمیل انسان کرے تو اس پر الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، قیمن بالکل سیدھی، اپنے مطالب کے ضمن میں بالکل سیدھی، اپنے مفہوم کے ضمن میں بالکل واضح. قیمن لینذر باسن شدیدن، تاکہ خبردار کر دیں. ینذر کا فاعل حضور بھی ہو سکتے ہیں اور خود یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا. تاکہ خبردار کرے، باسن شدید من لدن ہو، ایک زبردست جنگ. باس کا لفظ عام طور پر جو آتا ہے قرآن مجید میں وہ جنگ کے لیے آتا ہے، باسا جب جمع آئے گا تو فقر و فاقہ کے لیے. بہرحال ایک مصیبت کا اس وقت ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک بہت بڑی مصیبت سے باخبر کر دیں. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور بشارت دیں ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل بھی کرتے ہوں کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے. ما کسی نفی ہے ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور بالخصوص متنبع کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا یا بیٹی بنایا. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اس زمن میں ان کے یا ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم یا سند نہیں ہے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا،
یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قطعاً جھوٹ ہے، افتراء ہے. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے رنج اور صدمے سے. اسفا، ان لوگوں کے جو آثار ہیں، ان لوگوں کے جو ان کے بعد جو نتائج نکلیں گے اور جو بچ رہیں گے ان کے آثار، ان کے اگر وہ آپ کے سامنے ہو تو شاید آپ رنج اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کریں. یہ ایک بڑی شاہانہ انداز میں ایک تمہید ہے. خاص طور پر یہ جو دور ہے، اور یہ جان لیجئے کہ بحیثیت مجموعی یہ دجالی فتنے کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی اقوام کو فیصلہ کن غلبہ حاصل ہوا. یہ تقریباً 200 برس سے مغربی امپیریلزم جو آیا، اور ان کے ہاں سب سے بڑا شرک، قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ شرک کی بدترین صورت ہے کہ کوئی اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی تصنیف کرے، اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی مانے، تو یہ بدترین شکل ہے. اور ان قوموں ہی کے ہاتھوں جو سائنس کی ترقی ہوئی ہے، وہی در حقیقت متعلق ہے دجالی فتنے کے ساتھ. اس لیے کہ دجالی فتنے کے ضمن میں جتنی تفاصیل اور احادیث میں آئی ہیں، اس میں یہی اس کا حاصل ہے کہ انسان کو قواعد طبیعہ پر اتنا غلبہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ بارش ہو اور بارش ہوگی، وہ بالکل لق و دق صحراؤں سے کہے گا کہ وہ فصلیں اگلے اور فصلیں اگلنے لگے گی، وہ ایک انسان کو لا کر دو حصوں میں چیرے گا آرے کے ساتھ اور پھر ان کو سی دے گا اور وہ انسان جیسا بھلا چنگا ہو جائے گا. یہ تمام چیزیں کہ جہاں تک کہ ہماری سائنس پہنچ گئی ہے، یہ سائنس ہرگز کوئی فتنہ نہ ہوتی اگر اس کے ساتھ الحاد نہ ہوتا. اس در حقیقت اس تہذیب میں سائنس کی اس ترقی کے ساتھ الحاد اور شرک کا جب پیوند لگ گیا ہے تو یہی ہے اصل میں دجالی فتنہ، اور اسی سے بچاؤ کے لیے. اور اس مادہ پرستی اور الحاد کا سب سے بڑا نتیجہ کیا ہے کہ انسان کا مطلوب و مقصود صرف یہ دنیا بن کر رہ گئی، اسی کی زیبائش، اسی کی آرائش. کلیکٹیو لیول پر بھی دیکھیے تو انسان کا اجتماعی نسب العین، بلند ترین نسب العین، ویلفیئر سٹیٹ، ایک ایسی ریاست قائم ہو جائے جس میں تمام شہریوں کے لیے بڑی سہولتیں جو ہے وہ فراہم ہو جائے، اس سے آگے آخرت کا، عاقبت کا سرے سے کوئی دھیان نہیں. اوروں کو تو اور کیا ہونا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں انہیں کوئی دھیان نہیں، ان کی ساری سوچ کا مرکز و محور جو ہے وہ حیات دنیاوی. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا جو اصل ایکسس ہے، عمود ہے، وہ اس کی آیت نمبر 7 میں آ رہا ہے، اور یہ مضمون آپ دیکھیں گے کہ بار بار تکرار کے ساتھ اس سورت میں آئے گا. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے، دل کو لبھانے والا ساز و سامان ہے. یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ اعلیٰ مکانات، یہ جو کچھ بھی آج آپ کو امریکہ میں، یورپ میں نظر آ رہا ہے، انسان کے لیے آسائشوں کا جس طریقے کا ایک سلسلہ ہے، یہ ساری زیبائش اور آرائش صرف اس لیے ہے کہ ہم آزمائیں، لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھیں کہ اب اس ساری زیبائش اور آرائش اسی کے دنیا کی زلف گراگیر کے اسیر ہو کر رہ جاتے ہیں، یا ہمیں یاد رکھتے ہیں اور ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے دلی تعلق استوار کرتے ہیں. بس یہی آزمائش ہے اصل میں. وہ ایک شعر بھی میں اس سے پہلے بعض مواقع پر آپ کو سناتا رہا ہوں، خاص طور پر سورہ کہف کا جو یہ مرکزی تھیم ہے، اس کے ساتھ اس کا بڑا گہرا ربط ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. تو زمین کو بہت ہی زیبائش اور آرائش دی ہے اللہ نے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ انسان جس کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، جس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، آیا یہ اسی کا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے، اسی کا مفتون و والا و شیدہ ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ یہ ہم سے، ہماری طرف توجہ کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے دل لگاتا ہے. بس یہی آزمائش ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، یہ آیت نمبر 7 جو ہے یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے. فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت وہ آئے گا کہ جو کچھ اس پر ہے یہ ساری زیبائش اور آرائش بالکل اس گھاس کے مانند ہو جائے گی کہ جو سوکھ کر پھر جب چورا چورا ہو کر زمین پر اڑتی پھرتی ہے. اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایٹمی جنگ اگر ہو گئی تو یہ ساری چیزیں پھر کیا نقشہ پیش کریں گی، کیا نظر آ رہا ہوگا، کیا کچھ صورتحال جو ہے سامنے آئے گی. وہ اب زیادہ دور نہیں ہے، قیامت کے روز تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کی ایک قیامت بھی ہے کہ جو سر پر منڈلا رہی ہے، ایٹمی جنگ۔ اخباروں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جس روز ہی شروع ہوئی اتنے کروڑ انسان تو ایک منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، اور وہ آبادیاں جو ہیں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ انا لجاعلون ما علیہا سعیدن جرزا، آج جو بات میں کر رہا ہوں میں نے اسی لیے آج، لینذر باسن شدیدن، ایک جنگ، بہت بڑی جنگ، اس سے خبردار کر دیں۔ باس کا عام طور پر جو مفہوم جنگ ہی ہے، تو در حقیقت یہ جو اب پیش آنے والے واقعات ہیں جس کی طرف کہ نوع انسانی جا رہی ہے، قدم بقدم ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ان تمام حالات و واقعات کے لیے گویا کہ سٹیج جو ہے سیٹ ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارات ہیں، اور وہی اصل میں وہ دجالی فتنہ ہے کہ جس کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کی خصوصی تاثیر ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے پہلے تین رکوعوں میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ میں اب ظاہر بات ہے کہ اس کی تفاصیل میں نہیں جا سکتا، صرف آپ رب سمجھ لیجئے کہ دو انتہائی کیفیات اس دنیا میں ہو سکتی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ ویسے تو ہر کیفیت جو ہے وہ امتحانی کیفیت ہے، کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے، کبھی آسائشوں میں آزماتا ہے، کبھی تکالیف سے آزماتا ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ہے آزمائش۔ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش، کہ ہم نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں پہ بھی یہی فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ تو اس میں دو انتہائی کیفیات ہو سکتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں تو ایک انتہائی کیفیت کہ اہل ایمان کو کسی وقت اپنی جان بچانے کے لیے آبادیوں کو چھوڑ کر کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لینی پڑے، یہ ایک انتہا ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے شکست نہ مانے اپنے ماحول سے، کفر کا اور شرک کا غلبہ اتنا ہو چکا ہو کہ انسان اس ماحول میں ایمان اور توحید کے ساتھ نہ رہ سکتا ہو، تو بجائے اس کے کہ ہتھیار ڈال دے اور شکست مان لے، وہ آبادیوں کو چھوڑے، تمدن کو خیر باد کہے اور کہیں پہاڑوں کی کھو میں جا کر پناہ لے لے۔ یہ مثال تو ہے اصحاب کہف کی، اور اس میں میں صرف اس وقت اتنی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ان اصحاب کہف کے ضمن میں قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ یہ نوجوان تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہ عموماً ادھیڑ عمر کے لوگ اور بوڑھے لوگوں میں سے کم ہی ہوتے ہیں کہ جو ہمت کر سکیں، یہ ہمت جو ہے یہ تو جوانوں ہی میں ہوتی۔ چنانچہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا از اول فتیت، جب وہ نوجوان آئے الی الکہف اور انہوں نے پناہ لی اس غار میں، اور اس کے بعد پھر فرمایا آیت نمبر 13 میں انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ تفصیل سے یہاں بیان ہوا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی آپ کے اس وقت تفاصیل نہیں بیان کروں گا، لیکن اسی وقت نوٹ کر لیجئے کہ دوسری انتہا جو ہو سکتی ہے امتحان کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زمین میں غلبہ عطا فرمائے، بادشاہت عطا فرمائے، اگر یہ صاحب اختیار ہو کر بھی انسان صحیح رہے، نیک رہے، عادل رہے، اللہ کا بندہ بنا رہے تو یہ اس کی کامیابی ہے۔ تو اس کے ضمن میں اس سورت کے آخر میں ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین کا، ان کی بادشاہی کا جو ذکر قرآن نے کیا کہ اس کی بادشاہی مشرق و مغرب پر پھیلی ہوئی تھی، حتی اذا بلغ مغرب الشمس اور حتی اذا بلغ، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت وسیع حکومت اللہ نے دی تھی، لیکن ان کا کردار کیا تھا، اللہ کے نیک بندے، عادل انسان، اور کبھی بھی کسی غرور اور اس میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو یہ دو انتہائیں ہو سکتی ہیں امتحان کی، اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں کو دو انتہاؤں پر رکھ دیا گیا، آغاز میں اصحاب کہف اور اختتام پر وہ حضرت ذوالقرنین۔ چوتھے رکوع کی پہلی آیت کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، توحید کے بہت سے مظاہر ہیں، ان میں سے بعض مظاہر وہ ہیں کہ جو ہماری مسلمانوں کی تمدنی زندگی میں عام طور پر جو جملے ہم بولتے ہیں، ہماری تہذیب و تمدن کا وہ جز ہیں، ان کا ایک ایک حرف در حقیقت ہمارے اس فکر کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مثلاً ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، کبھی مت کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہے اصل میں ایک بندہ مومن کا ذہن، کہ وہ یہ جانتا ہے چاہے کتنے ہی وسائل میرے پاس ہیں، چاہے میں نے کسی بھی کام کے لیے جتنی بھی ضروری چیزیں سب فراہم کر لی ہیں، لیکن پھر بھی اصل فیصلہ کن شے جو ہے وہ اسباب و وسائل نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی میں نہیں کر سکوں گا۔ لہذا بندہ مومن جب بھی مستقبل کے بارے میں اپنے کسی ارادے کا، اپنے کسی عزم کا اظہار کرے تو انشاءاللہ یہ گویا کہ اس کے ایمان کا ایک مظہر ہوگا، اس کے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کا ایک مظہر ہوگا۔ تو فرمایا ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اگر کبھی بھول جاؤ، کہنا بھول جاؤ، تو پھر وقل، اب تو پھر جب بھی یاد آ جائے اپنے رب کو یاد کرو اور کہو عسى یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، کیا عجب کہ میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا، لیکن کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے اللہ کے علم پر توکل، جسے استخارہ کہتے ہیں، کہ اللہم انی استخیروک بعلمک واستقدرک بقدرتک، میں نے جہاں تک سوچا ہے مجھے یہ بات نظر آئی ہے، میں ادھر جانا چاہتا تھا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے کوئی بہتر راہ میرے لیے طے کیے ہوئے ہو، تو میں کیوں اس پر مصر رہوں کہ مجھے وہی کرنا ہے ضرور کہ جو میرے ذہن میں آیا ہے۔ اگر میرا رب مجھے کسی بہتر راستے کی طرف ڈال دے تو میں اس راستے کو بسر و چشم قبول کروں گا۔ چوتھے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ضمن میں، وہ جو میں نے عرض کیا کہ اکثر مکی صورتوں کے اختتام پر ایسا ہوا کرتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں یہ وسط میں ہے، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے محمد تلاوت کرتے رہو اس کی کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملے گی۔ اب ذہن میں رکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنا دباؤ پڑ رہا تھا حضور پر کہ اس قرآن میں کوئی ترمیم کرو، اس کچھ اور ذرا اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوخ کرو، پھر ہماری تمہاری دوستی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اس قرآن کے دامن میں آپ پناہ لیے رکھیے، یہی تو آخری پناہ گاہ ہے، اور اسی سے در حقیقت وہ آپ کو محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری ہدایت یہ دی کہ چاہے غربا ہیں، فقراء ہیں، غلام ہیں، دنیاوی حیثیت سے بے سر و سامان ہیں، لیکن یہ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں اہل ایمان، آپ ان کی رفاقت کو غنیمت سمجھیے، یہ گویا کہ اللہ کا عطیہ ہے آپ کو، اللہ نے یہی لوگ ہیں کہ جن کو چنا ہے اور پسند کیا ہے ایمان کے لیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، دعائیں کرتے ہیں، یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، اور صرف اس کے چہرے انور کے وہ طالب ہیں، اسی کی رضا جوئی جو ہے وہ ان کی زندگی کا رسم العین ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر، تُرِید زِینَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ کی نگاہیں جو ہے ادھر ادھر نہ جائیں، عمراء کی طرف، دولت مندوں کی طرف، کہ ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے، مبادہ دنیا یہ سمجھے کہ آپ بھی دنیا کی اس زینت اور زیبائش اور آرائش سے متاثر ہو گئے ہیں، آپ کی نگاہوں میں بھی انہی چیزوں کی قدر و قیمت ہے، آپ بھی انہی کے طالب ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ زینت الحیات الدنیا یہاں پھر دوسری مرتبہ آ گیا، کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی داعی حق کی طرف پیش قدمی کرنے والے، اس کے آوان و انصار میں جو غربا اور فقراء ہو اور دوسری طرف اغنیا اور عمراء ہو، تو ان سے بھی ایک آزمائش اس داعی کی ہوتی ہے کہ خود اس کے اپنے ذہن کا کیا ڈھانچہ ہے، اس کی سوچ کا کیا انداز ہے، یہ کن کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے، کن کی باتیں زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی کوئی اس طرح کی بات آ جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت جو ہے اس کے گویا کہ ناکامی کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد اس کے پانچویں اور چھٹے رکوعوں میں ایک بڑی پیاری تمثیل کے رنگ میں بات بتائی گئی ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس بڑی دولت دنیاوی تھے، باغات تھے اور کھیتیاں تھیں اور ہر طرح کا ساز و سامان تھا، چشمے بھی تھے، پھل بھی آ رہے تھے، کھجور کے درخت بھی تھے، سب کچھ اللہ نے اسے دے دیا تھا، اور ایک کوئی فقیر درویش، ان دونوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے کہ وہ جو دولت مند تھا اس کے دماغ میں خناس پیدا ہو گیا کہ یہ میں نے سب کچھ بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر طرح کے ساز و سامان میں نے اکٹھا کر لیا ہے، تو اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے، ایک تو یہ کہ اس نے استحقار کے انداز میں اس درویش سے کہا، انا اکثر و منک مالا واعز نفرا، کیا مجھ سے بات کرتے ہو تم سے مجھ سے بات کرنے کے تمہاری کیا حیثیت ہے، میں تم سے کہیں زیادہ ہوں مال میں اور میری نفری بھی تم سے کہیں زیادہ ہے۔ اس دنیاوی حیثیت نے اس کے دماغ میں یہ خناس پیدا کیا۔ ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، باغ کو دیکھا ہوگا کہ بڑا وہ پربہار ہے، اس وقت اس میں پھل آئے ہوئے ہیں، بہت ہی عمدہ، دل کو لبھانے والا منظر ہے۔ وظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میرا نہیں خیال ہے کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ وما اظن الساعة قائمة، جو تم مجھے ڈراتے رہتے ہو قیامت ویامت سے، اول تو میرا خیال نہیں کہ قیامت ویامت آئے کہیں. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر بالفرض ایسا ہو ہی گیا اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو مجھے وہاں بھی اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں جوتیاں پٹخار رہے ہو ایسے وہاں پر جوتیاں پٹخاروں گے. یہ ہے اس آدمی کا طرز بیان اور طرز عمل جس کے جواب میں اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اکفرتم الذی خلقک من تراب، تم کفر کر رہے ہو اس رب سے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ساتھ ہی فرمایا، اب یہاں دیکھیے وہ دوسرا ہماری تہذیبی زندگی کی دوسرا نقشہ آ رہا ہے، ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا ہے خدا کے بندے کہ تو اپنے باغ میں جب داخل ہوا تھا اور اس باغ کو پھل پر آیا ہوا دیکھ کر اور پر بہار دیکھ کر تیرے دل کی کلی کھلی تھی تو تیری زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے تھے ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے. یہ میرے کیے سے نہیں ہے، یہ مشیت ازدی کا ظہور ہے. اسی طرح ہم بھی اگر کبھی اپنے گھروں میں جائیں، بچے کھیل رہے ہوں، ایک بھرا گھر نظر آ رہا ہو، ہر طرح کی آسائشیں ہوں، تو فوراً زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے ما شاء اللہ. یہ میرے کسی محنت کا اور میری کسی لیاقت کا اور میری ذہانت کا ظہور نہیں ہے، بلکہ یہ مشیت ازدی ہے کہ جس سے مجھے یہ سب کچھ حاصل ہوا. ان طرح نے آنا اقل منک مالاً وولداً، خیر اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. اس میں خاص طور پر آیت نمبر 42 کا آخری ٹکڑا جو ہے کہ جب وہ باغ وغیرہ اللہ نے تباہ کر دیے، کوئی آگ کا بگولا، کوئی باد سرسر کا جھونکا آیا اور تباہ ہو گیا، تو پھر اس نے کہا یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب یہ شرک کون سا ہے؟ یہ مادہ پرستی کا شرک ہے کہ اسباب و وسائل دنیاوی پر اتنا توکل اور بھروسہ کر لینا کہ اللہ سے انسان محجوب ہو جائے، اس کا ذہنی اور قلبی رشتہ اللہ سے منقطع ہو جائے، یہ مال و اسباب دنیاوی حائل ہو جائے اللہ کے اور بندے کے مابین، تو یہ بھی ایک شرک ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے، یہ مادہ پرستی کا شرک ہے. اس کے بعد چھٹے رکوع میں ایک بڑی پیاری تمثیل آئی ہے، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ بارش برستی ہے، زمین میں سے سبزہ اگاتا ہے، کچھ دیر کے لیے بڑی بہار اور بڑی پرفضا جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سبزہ جو ہے جل بھون کے ختم ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہاں پر خاک اڑتی ہے. بالکل اسی طرح اس زمینی نظام میں سے کوئی ایک انسانی جسم تیار ہو رہا ہے کسی رحم مادر میں، اور آسمان سے اس کی وہ روح ہے کہ جو لا کر اس کے ساتھ شامل کی جاتی ہے. کچھ عرصے وہ رہتے ہیں ساتھ، اور یہ بڑا زندگی کے دور آتے ہیں، جوانی آتی ہے، بڑا اس کے اندر ولولہ ہے، عزائم ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، جھرنیاں آتی ہیں، اور پھر وہ روح جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور وہ زمین کے اندر مل کر مٹی میں ہو کر وہ پھر مٹی ہو جاتا ہے. یہ ہے کل حیات دنیاوی. فرمایا یہاں پھر دیکھیے تیسری مرتبہ وہ جو مین تھیم ہے وہ آ رہا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. نوٹ کر لو، یہ مال اور یہ اولاد، یہ سب اس دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ان کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال رہا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال و اولاد تو در حقیقت تمہارے حق میں فتنہ اور آزمائش ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جان لو کہ باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے پاس بہت بہتر ہوں گی اپنے اجر کے اعتبار سے، اور اسی پر آدمی کوئی امید رکھے تو رکھے، ورنہ یہ کہ دنیاوی ساز و سامان سے امید نہ انسان اپنی متعلق کرے، بلکہ یہ ہے کہ ساری توقع اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے. ساتویں رکوع میں پھر آپ دیکھیں گے یہ اب پانچویں مرتبہ ہے کہ قصہ آدم و ابلیس پھر آ رہا ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ کہ یہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، آج یہ ہم 5ویں مرتبہ پڑھیں گے. یہاں اس میں جو خصوصی بات آئی ہے وہ نوٹ کر لیجئے کہ جن کے بارے، ابلیس کے بارے میں کہ یہ مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے حضرت آدم کو، تو یہ ابلیس کا جو ذکر آیا ہے تو مغالطہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی ملائکہ میں سے تھا. اس مغالطے کو یہاں رفع کیا گیا، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا اسی لیے وہ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی اس نے کی، ورنہ ملائکہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ملائکہ تو ہے یفعلون ما یومرون، انہیں تو جو حکم ملتا ہے وہی وہ کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ انہیں حکم دے اس میں نافرمانی نہیں کرتے. آٹھویں رکوع کی پہلی آیت نوٹ کیجئے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، سورہ بنی اسرائیل میں صرف یہ اتنے فرق کے ساتھ یہ آیت تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، پہلے للناس تھا پھر فِي هَذَا الْقُرْآنِ تھا، یہاں یہ ہے کہ فِي هَذَا الْقُرْآنِ پہلے للناس بعد میں، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے ہر انداز بیان اختیار کر لیا ہے کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے، لیکن وَقَالَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جھگڑے میں تمام مخلوقات سے بڑھ گیا ہے، دلیلیں بنائے گا، کٹ کٹ حجتیں کرے گا، طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے تراشے گا، جس طرف اسے زیادہ نہیں ہوتا اس کے خلاف جتنی چاہے دلیلیں آپ اس سے بنوا لیجئے، یہ جو ہے جدال یہ اس انسان کے اندر بہت ہے۔ آٹھویں اور نویں رکوع میں تفصیل کے ساتھ قصہ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک اللہ کے بندے کا جس کا یہاں نام نہیں ہے، لیکن احادیث میں ان کا نام حضرت خضر علیہ السلام آیا ہے، اور در حقیقت اس پورے سفر کا باحصل یہ ہے کہ یہی اس دنیا کی زندگی کے جو مظاہر ہیں ان کے پردے میں جو حقیقتیں ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلا دی جائے، کہ ہم چونکہ مظاہر کو دیکھتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے دل خوشکن ہے ہم خوش ہو گئے، کوئی چیز وقتی طور پر ہمارے لیے تکلیف دہ ہے تو ہم اس سے مایوس ہو گئے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بات کہ آسان تک رہو شیئن وہ خیر الکم وآسان تحبو شیئن وہ شر الکم، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں خیر ہو، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے شر ہو۔ اب اس کو تین واقعات کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کشتی والوں کی کشتی جو ہے حضرت خضر نے توڑ دی، اور غریبوں نے سمجھا ہوگا کہ ہمارا تو ذریعہ معاش کا یہی تھا، کتنا بڑا ستم اللہ نے ہم پر توڑا کہ ہماری کشتی جو ہے عیب دار ہو گئی، حالانکہ اسی عیب کی وجہ سے وہ کشتی بچ گئی، ورنہ وہ ظالم بادشاہ جو ہے اس کشتی پر قبضہ کر لیتا، تو کشتی تو بچ گئی عیب کے ساتھ، تو یہ ہوا تو ان کے لیے خیر، بظاہر ان کے لیے شر تھا۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، اب ظاہر بات ہے کہ جو اس کے والدین ہیں انہوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ یہ ہمارے اوپر تو اگر اکلوتا بیٹا تھا تو کتنا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ستم ہے ہم پر، وہ جو غالب نے کہا کہ ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، تو یہ انداز ہوتا ہے والدین کا، لیکن بتایا گیا کہ اس بیٹے کا مر جانا ہی ان والدین کے حق میں خیر تھا، اس لیے کہ وہ بیٹا جو ہے اگر بڑا ہوتا تو بڑا سرکش ہوتا، والدین کو ستاتا، ان کے لیے سوہانے روح بن جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کی کہ اس جو غلط کردار کا بیٹا تھا اس کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اسے انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ تو دیکھیے جو چیزیں بظاہر شر ہیں ان میں خیر ہے۔ تیسری مثال اس میں یہ آئی ہے کہ اللہ کے کوئی نیک بندے کی کہ اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مرتے ہوئے اس نے کہیں ان کے لیے کچھ تھوڑی سی پونجی جو ہے دیوار کے اندر کہیں ایک ہنڈیا کے اندر رکھ دی کہ کبھی بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ اپنا نکال لیں گے، اب وہ چونکہ نیک تھا اللہ تعالیٰ اتنی حفاظت کر رہے ہیں اس دیوار کی کہ وہ دیوار گرنوں کی تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر اس کو سیدھا کیا، معلوم یہ ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی انشورنس اگر نہیں کرائیں گے تو اولاد کا پیچھے کون دیکھنے بھالنے والا ہوگا، حالانکہ اس عالم واقعہ میں تو اولاد کے دیکھنے بھالنے والے اللہ، اور اللہ کی اس جو عالمی مملکت ہے یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کی بھی ایک یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ پبلک سروس ہے، اور وہ سب کے سب جو ہے حفاظت کرنے والے ہیں نیک بندوں کی اولاد کی، لہذا انسان اپنی توانائیاں اپنی قوتیں صرف کر رہا ہو اللہ کے دین کے لیے تو امید رکھے کہ میرا پروردگار میرے آس اولاد جو بھی ہے میری اہل و عیال ان کی ضروریات کا وہ کفیل ہوگا، اس کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ جو اس قصے میں آ گئی۔ اب آخر میں جو آیا ذوالقرنین کا واقعہ وہ تو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن اہم ترین موضوع جو ہے اس کو ذرا میں بیان کر دوں جو آخری رکوع میں ہے، وہ اس کا جیسے پہلا رکوع اہم ترین تھا ایسے ہی دوسرا بھی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ فرمائی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یعنی شرک کی مذمت کی، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ میرے بندوں ہی کو میرے خلاف کھڑا کریں گے اور میرا مد مقابل بنا لیں گے، تو جو لوگ یہ کریں گے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو مہمان خانہ بنایا ہوا ہے۔ دوسرا فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں، اپنی بھاگ دوڑ اپنی محنت صبح سے شام تک کا پسینہ نکال دینے والی مشقت بھی کر رہے ہیں لیکن رہیں گے خسارے کے خسارے میں، یہ کون ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, وہ لوگ کہ جن کی صبح سے شام تک کی ساری مشقت اور بھاگ دوڑ صرف دنیا کی زندگی کے لیے, اور وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں, ہمارا کاروبار بڑا اچھا چمک گیا ہے. سورہ کہف کی آخری دو آیات سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات کی طرح بہت عظمت کی حامل ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری دو آیات بھی فعل امر قل سے شروع ہوئیں, یہاں بھی دو آیات فعل امر قل سے شروع ہو رہی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو, خواہ اتنا ہی اور لے آیا جائے, اتنی ہی سیاہی اور لے آئی جائے. اور کلمات یہ سمجھ لیجئے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ایک کلمہ کن کا ظہور ہے, جو چیز بھی بنی ہے ایک کلمہ کن ہے کہ جس کا ظہور ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس تخلیق کی وسعت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم اس کا کہاں احصاء کرو گے, تمہارا تو ذہن جو ہے وہ چکرا جائے گا. اور یہ معلوم ہے, آج کل آپ کو معلوم ہے, اسٹرانومی ذرا پڑھیے تو صحیح, تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دماغ چکرانے لگتا ہے, اس کائنات کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کوئی تصور انسان قائم کر سکتا ہے. آخری آیت جو ہے توحید کے موضوع پر بہت اہم آیت ہے, جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت بھی توحید کے موضوع پر تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بہت بڑا خزانہ ہے توحید کا. یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, شرک کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کے بلند مقام سے گرا کر زمین پر لے آیا جائے, مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا جائے, اس کے بیٹا بیٹی بنا دیے, معلوم ہوا اسے بھی اپنے اوپر قیاس کیا. اور شرک کی دوسری شکل یہ کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کا ہم پلہ بنا دیا جائے, جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا گیا, یا یہی طرح ہمارے ہاں بھی یہ شرک جو ہے حضور کی شان میں جب غلو کرنے پر کوئی آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں, یا یہ کہ حضرت علی کے ساتھ تو یہ ظلم جو ہے بے انتہا ہوا ہے, انہیں پکارا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اس شرک کی یہاں جڑ کاٹ دی گئی کہ کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں, یوحا الیہ, ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے, اور یہی ہے ما بہل امتیاز ہے, تم پر وحی نہیں ہوتی, تمہارا علم جو ہے اپنے حواس خمسہ اور محض اپنے عقلی استدلال کی بنیاد پر قائم ہے, میں جہاں سے گفتگو کر رہا ہوں وہ وحی ہے. یہ فرق ہے اصل میں, باقی یہ کہ اس وحی کا بھی اصل نقطہ کیا ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہ تمہارا معبود تو بس ایک ہی الہ ہے اور وہ اللہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, تو جو کوئی بھی امیدوار ہو اپنے رب سے ملاقات کا, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں اپنی رب کی پرستش میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.